يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا واسع العطاء يا دائم العطاء.
انسان کی زندگی کے دو صفحہ ہے، ایک نعمتیں، دوسرا مشکلات، مصیبتیں، انہی دو کا خلاصہ ہے۔ مولا فرماتے انما الدہر یومان، یوم لک و یوم علیک، روزگار کے دو دن ہوتے ہیں، ایک آپ کے فائدے میں، دوسرا دن آپ کے ضرر میں۔ آئے شریفے میں ارشاد ہوتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم آزماتے ہیں انسانوں کو، حسنات کے ذریعے بھی، نعمتوں کے ذریعے بھی، اور سختیوں کے ذریعے بھی۔ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آپ کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے بھی، خیر کے ذریعے بھی، تاکہ آپ سے امتحان لیا جائے۔ آپ ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ ساری تاریخ گواہ ہے کہ انسان کی زندگی کے دو صفحے ہیں، دو پہلو ہے، دو دن ہے، دو ورق ہے، ایک خوشیوں کا، ایک غم کا، ایک آسائش کا، ایک مصائب کا، مشکلات کا، ایک نعمتوں کا، ایک نقمتوں کا، مصائب کا، یہ آپ دیکھتے ہیں۔ قرآن بھی، سنت بھی، سیرت بھی، تاریخ بھی، عقل بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ دو ہے، دونوں کی نسبت میں آپ کو آمادہ ہونا ہے۔ معرفت نفس کا معنی کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو پہچان لے کہ آپ کے اندر کمزوریاں کیا ہے، توانائیاں کیا ہے، کمزوریوں سے دفاع کرے، کمزور پہلوؤں سے کیا کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، ان کو دشمن کے یلغار سے بچانا ہے۔ جو توانائی ہے، اس توانائی کے ذریعے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ کوئی شہر ہو، قدیم زمانے میں شہر کے اطراف میں فصیل ہوا کرتے تھے، فصیل میں کچھ جگہ کمزور ہوتے تھے، وہاں پر کمزور علاقوں میں لوگوں کو نگہبان کے طور پر رکھتے تھے تاکہ دشمن حملہ ور نہ ہو، اور جہاں پر طاقت ہو، اسلحہ ہو، وہاں سے حملہ ور ہو جاتے تھے دشمن پر۔ تو انسان اگر اپنا آپ کو پہچانے کا آدمی ہے، اگر شہر کے فصیلوں کو نہ پہچانے تو کیا ہوگا؟ دشمن فصیل کو اس جگہ سے حملہ ور ہو جائے گا جہاں سے شہر میں آنا اس کے لیے ممکن ہے، پھر ختم، شہر فتح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی کمزوریوں سے بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنی نقاط قوت سے بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کے پاس مثلا ایک جوان ہے، ایک خلوت میں اتفاق سے ایک جوان لڑکی کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہ کمزوری ہے دونوں کی، یہی سے شیطان حملہ ور ہو سکتا ہے۔ تو کمزوری کے لیے اگر شیطان کو موقع دیں گے تو شیطان حملہ ور ہو جائے گا۔ تو یہاں پر شیطان کو موقع ہی نہیں دینا ہے، ایسے موقع فراہم نہیں کرنا ہے جس میں شیطان حملہ کر سکے، ایسی خلوت کی جگہ۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں فقہ میں حرام ہے ایسی جگہ پر بیٹھنا، ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں نامحرم کے ساتھ ہے اور کوئی اور غیر وہاں پر نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ پلس جہاں جہاں آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں وہاں پر شیطان آپ پر غالب آ سکتا ہے، وہاں پر اس کمزوری کا ازالہ کرنا ہے، شیطان کو حملہ کا موقع نہیں دینا ہے. کس کے ذریعے؟ اس اسلحہ کے ذریعے جو آپ کے پاس ہے. دعا ہے، قرآن ہے، راز و نیاز ہے، ایمان کی تقویت ہے، یاد معصومین ہے، غم معصومین ہے، پیغام معصومین ہے. خلاصہ جو بھی وسیلہ آپ کی روحانی قوت کا باعث بنتا ہے. تو خلاصہ انسان کی زندگی میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک مشکلات، مصائب، سختیاں، دوسرے نعمتیں، کامیابیاں اور خوشیاں. ان دونوں مواقع میں صحیح طریقے سے پیش آنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ انتہائی خطرناک ہے. بعض بزرگان فرماتے ہیں نعمتیں اس مٹھائی کی طرح ہے جس میں زہر ڈلا ہوا ہو. مٹھائی کے اندر زہر ہو تو آدمی اس کو مٹھائی سمجھ کر کھائے گا اور جان لیوا ثابت ہو جائے گا. اسی لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے غم اور مصائب اگر انسان باخبر ہو تو مثال دیتے ہیں کیا، اس کڑوی دوائی کی طرح ہے جس کو کھائیں گے تو شفا پائیں گے. تو زندگی میں یہ مصائب اور مشکلات پیش آتا ہے. خود قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تمہیں آزمائیں گے. خدا قسم کھا کر کہتا ہے ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْف، خوف کے ذریعے. پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں تکفیریوں کے ذریعے خوف کے امتحان میں ڈال دیا مسلمانوں کو. اب بھی تقریباً ختم نہیں ہوا ہے، اگرچہ کافی حد تک یہ بلا کمزور ہو گئی ہے. امتحان کا دوسرا نام بلا ہے عربی میں. ہم آپ کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے. حدیث میں ہے ایسی نعمت، دو نعمتیں ایسی ہیں، جب تک آپ سے چھن نہیں جاتی تب تک آپ کو ان کا قدر نہیں ہوتا ہے. ایک امن و امان کی نعمت، دوسرا صحت کی، سلامتی کی نعمت. آپ خود دیکھتے ہیں. تو عالم اسلام دوچار ہوا اس بلا سے، اس مصیبت سے، خوف کی مصیبت. مسلمان علاقوں میں امن و امان نہیں ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور مسلمان مارے جاتے ہیں کافر ہونے کے ناطے سے. مسلمانوں کو مسلمان جان سے مارتے تھے کافر ہونے کے ناطے سے. یہ جو توحید کے ٹھیکیدار ہے، اپنے آپ کو توحید کے ٹھیکیدار علمبردار سمجھتے تھے، صرف مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے. مسلمان ممالک کو نابود کیا، عالم اسلام کو 50 سال پیچھے کر دیا گیا، آپس کی اخوت اسلامی نابود ہو گئی، امن و امان ختم ہوا، پسماندہ ہو گئے، امریکہ سے وابستہ ہو گئے، اسرائیل کی طاقت میں اضافہ ہوا. یہ ایک امتحان تھا. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کا امتحان، مہنگائی کا امتحان. آپ دیکھیں پاکستان میں ابھی یہ بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی. کیوں؟ آپ جانتے ہیں یہ تقریباً سارے مصائب 90% خود انسانوں کے ایجاد کردہ ہے. خوف کا امتحان خود نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے، بھوک بھی نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے. ابھی بن سلمان امریکہ کو ایک دفعہ 450 پھر مختلف $600 ارب، پہلے سے $500 ارب وہاں پر ہے، اس میں سے 100 ارب دے دے تو پاکستان کے مسائل حل ہوگا، وہ بھی ادار دے دے. جس طرح امریکی بینکوں میں رکھتا ہے پاکستان کے بینکوں میں رکھے. تو یہ غربت، یہ بھوک، یہ مہنگائی کیا ہے؟ اپنے اندر کے کرپشن، چوری، ڈاکہ، بیت المال سے خوربرد. ہم 90% 95% عوام خاموش، 5% رہزن آپس میں متحد، تمہاری بارے میں تم چوری کرو، ہماری بارے میں ہم چوری کریں گے، ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کریں گے. وشی من الخوف والجوع، بھوک کے امتحان، اور ونقص من الاموال والانفس، مال میں کمی اور جانوں میں کمی. مال میں کمی، آپ کے پاس ایک مکان اگر ہو اس کی قیمت 1.5 کروڑ ہو، تو یہ 1.5 کروڑ جانتے ہیں 5 سال پہلا، 3 سال پہلا کتنا بنتا ہے؟ 1 کروڑ بنتا ہے. یعنی آپ کا 0.25 کروڑ امریکہ نے چوری کی، کرپشن کرنے والوں نے چوری کی. یعنی 3 سال پہلے 1.5 کروڑ پر جو ڈالر ملنا تھا، 1 کروڑ پر جو ڈالر ملنا تھا، ابھی 1.5 کروڑ پر ملتا ہے. 3 سال پہلے کیا تھا؟ 106 ڈالر، ابھی 156. اب تو ان دنوں میں اس سے بھی مزید آگے بڑھ گیا ہے. تو ونقص من الاموال والانفس، مال میں کمی، جانوں میں کمی، والثمرات، پھلوں میں کمی. یہ سارے امتحانات، امتحان کے مقابل میں کیا کرنا ہے، دین کیا کہتا ہے؟ یہ تو انسانی زندگی مشکلات سے جدا ہو ہی نہیں سکتی. سعدی کہتے درین دنیا کسی بی غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں ہوتا، اگر ہے تو انسان نہیں ہے، انسان جب ہے تو غم ہے، مشکلات ہے. اس جگہ جہاں پر کوئی غم نہیں ہے اس کا نام جنت ہے، دنیا نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں ان مشکلات کے ساتھ کیسے ہمیں پیش آنا ہے؟ اب قرآن فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی امتحان ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی ہم آپ سے امتحان لیتے ہیں. امتحان کا مطلب کیا ہے؟ امتحان میں کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے. تو کون پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے؟ آیت کہتی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دو، خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو. یعنی صبر کرنے والے اس امتحان میں کامیاب. تو یہ سوال یہ ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی برداشت کرنا. ابھی امریکہ کے مقابل میں 2 قسم کے مسلمان ہیں. ایک قسم کے مسلمانوں نے کہا بھائی ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری دولت بھی آپ کے سامنے، آپ کے لیے مدینے میں ڈسکو میوزک چاہتے ہیں، امریکہ کے گانے والوں کو لانا چاہتے ہیں، ہاں جی یمن کو مارنا چاہتے ہیں، ایران کو مارنا چاہتے ہیں، فلسطین میں فلسطینوں کو سزا دینا چاہتے ہیں، اسرائیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم سب میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم. یہ ایک منطق ہے، مصائب و مشکلات کے سامنے، ظالم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، ہتھیار ڈال دینا، یہ ایک طریقہ ہے. تو ظالم راضی ہو جائے گا جب یہ ہماری غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے اپنی عزت، آبرو، حیثیت، عزیز، اقارب، مال، دولت، حکومت سب کچھ ہمارے حوالے کر رہا ہے. ہمارے کہے بغیر کوئی شاہ نہیں بن سکتا ہے، شہزادہ نہیں بن سکتا ہے، تو ظاہر قبول کرے گا، غلامی میں قبول کرے گا. تو عموماً کہتے ہیں کہ خواستگاری کے لیے جب جوان جاتا ہے منگنی کے لیے تو کہتے ہیں مجھ کو اپنے غلامی میں قبول فرما. وہاں پر الفاظ یہ ہے, حقیقت یہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر الفاظ ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن حقیقتاً غلامی ہی کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں, غلامی ہی کے لیے امریکہ کے پاس جاتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے, ظالم کے سامنے آپ ہتھیار ڈال دیں گے تو آپ کی غلامی برقرار رہے گی, آپ کا فقر برقرار رہے گا, آپ کی جہالت برقرار رہے گی, آپ کی بے عزتی برقرار رہے گی, آپ کے اندر تفرقہ برقرار رہے گی, آپ کے اندر ناامنی برقرار رہے گی, خانہ جنگی برقرار رہے گی. آپ کو اسلام کے خلاف کام کرنا ہے, یہ ذمہ داری. بن سلمان جب امریکہ گیا تھا پچھلے سال, کھل کر کہا امریکہ کے میڈیا کے سامنے کہ ہم نے امریکہ کے حکم پر دین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. دیکھو جن تکفیریوں کی تربیت کی انہیں صرف شیعہ کافر نظر آتا ہے, کوئی اور کافر نظر نہیں آتا ہے. شیعوں میں بھی اگر شاہ ایران ہوتا تو اصل مسلمان تھا. ابھی انقلاب کے بعد جب اسلامی اصول نافذ ہونے لگے پھر کافر نظر آنا شروع ہوا. تو یہ حالات ہے, تو ظالم کے سامنے ہتھیار ڈال دینا, دوسرا ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا, ظلم کے مقابل میں, غم کے مقابل میں, مشکلات کے مقابل میں ہتھیار ڈالنا ایک, یا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا دو. اب کون کامیاب ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صابرین کامیاب ہے. قرآن فرماتا ہے صبر کرنے والے کامیاب, یعنی مقابلہ کرنے والے کام. صبر تلخی, عربی زبان میں تلخ گیا ہے اس کا نام صبر ہے. دشمن کے ساتھ مقابلہ کر کے تلخیوں کو برداشت کرنے والا کامیاب ہے. امتحان میں کامیاب وہ ہے, کیونکہ اسلام کا حکم کیا ہے, ظالم ظلم کرے تو اگر مظلوم برداشت کرے, مظلوم اور ظالم دونوں جہنمی ہیں قرآن کہتا ہے. ظالم ظلم کرے, مظلوم برداشت کرے تو ظالم اور مظلوم دونوں جہنمی ہیں, کیونکہ مظلوم نے ظالم کو مزید ظلم کے لیے تیار کیا. اسلام میں غربت و فقر کے مقابل میں اپنا حق لینا ہے, جا کر گدائی کرنا نہیں. گدائی کرنا گناہ کبیرہ ہے اسلام میں, اپنی عزت کو پامال کرنا گناہ کبیرہ. علی فرماتا ہے المنیہ لدنیہ, موت بہتر ہے, ذلت قابل قبول نہیں ہے. یعنی اصل مانگنا گناہ کبیرہ ہے, مردال کھانے کی طرح ہے. مردال کھانا کب ہے, بھوک سے مر رہا ہے تو وہاں اجازت, اسی طرح سے ورنہ مانگنا جائز نہیں ہے. آپ غربت کے, فقر کے, ناداری کے مصیبت سے دوچار ہے, جاؤ مقابلہ کرو, کماؤ. جنہوں نے آپ کا حق غصب کیا ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو, اپنے حقوق کا مطالبہ کرو. مطالبہ کرنے کے ظاہر ہے آپ کے پاس شجاعت ہو, طریقہ کار ہو, حکمت عملی ہو, سیاست ہو, خلاصہ سارے وسائل کے ساتھ. اسی طرح سے عرض کیا کہ کوئی استکبار کرے, تکبر کرے, آپ کو ذلیل قرار دے تو ذلت قبول نہیں کرنا ہے. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین, تمہیں کیا ہوا خدا کے راہ میں اور ضعیفوں کے راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اپنی جتنی طاقت ہو سکتی ہے جمع کرو دشمنان خدا اور اپنی دشمنوں کو ڈرانے کے لیے, یعنی ظلم کے مقابل میں, استکبار کے مقابل میں, جہالت میں ڈالنے والوں کے مقابل میں, حقوق غصب کرنے والوں کے مقابل میں مقابلہ کرنا ہے. سر تسلیم خم نہیں ہونا ہے. مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ صابر مقابلہ کر سکتا ہے. جنگ بدر میں فرماتا ہے کہ اگر تم میں 10 صابر ہو 100 کافر پر جیت جائیں گے، ان یکم منکم عشرتن صابرہ یغلبوا مئتن، اگر تمہارے درمیان 10 صابر ہو 100 کافر پر جیت جائیں گے، اگر 100 صابر ہو 1000 پر جیت جائیں گے۔ یعنی صابر کون ہے؟ مقابلہ کے میدان میں، عمل کے میدان میں، جنگ کے میدان میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور اس مقابلے کے راہ میں جتنے مشکلات درپیش آتا ہے ان کو برداشت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ اب یہ میدان جنگ ہے، تیر تلوار پتھر آ رہا ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے، دشمن کے لیے میدان خالی نہیں کرتا ہے، مسلسل آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اقتصادی میدان ہے، معیشت کا میدان ہے، علمی میدان ہے، امن و امان کا میدان ہے، علم و معرفت کا میدان ہے، سیاست کا میدان ہے، ثقافت کا میدان ہے۔ ابھی ہمارے ثقافت پر زبردست ثقافتی یلغار ہے، مغرب کی ثقافت تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان عام ہو رہی ہے۔ این جی اوز کا ایک اہم ہدف مغربی ثقافت کو ہمارے درمیان عام کرنا ہے۔ میں عام طور پر این جی اوز سے مقابلہ کرنے کی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ کوئی ہماری بات نہیں مانتے، وہاں سے پیسہ مل رہا ہے، لیکن این جی اوز کو سمجھنا، ان کے اہداف و مقاصد کو سمجھنا تاکہ دھوکہ نہ کھائے، ایک اہم چیز ہے، سمجھ میں آ جائے تو دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ورنہ ہمارے لوگ عراق میں، آپ جانتے ہیں کیسا، یہ شیعہ حکومت کو ختم کرنے میں شیعہ لگے ہوئے ہیں، خود شیعہ لگے ہوئے شیعہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے، جبکہ 1000 سال کے بعد، 12 صدی کے بعد پہلی بار شیعوں کو کچھ حقوق ملے ہیں، اسی کو ختم کرنے میں شیعہ لگے ہوئے، کیوں؟ این جی اوز کے ذریعے کر رہے ہیں۔ 5000 این جی اوز صرف شیعہ علاقے میں ہیں، ہر این جی اوز میں 100 ہو تو 500,000، تو سارے دھرنے برنے جو بھی ہو سب کی قیادت وہی لوگ کر رہے ہیں۔ صفین میں نہیں دیکھا، جیتی ہوئی جنگ لوگوں کے بیوقوفی کی وجہ سے کیسے تبدیل ہوا، منافقین کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہوئی۔ علی نے سمجھایا نہیں مانا، احد کی جنگ جیتی ہوئی جنگ کچھ مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہوئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ امتحان ہے، یعنی ہمیں مقابلہ کرنا ہے دشمن کے سامنے، وہ جو دشمن ہے بہت طاقتور دشمن ہے، اور ہر میدان میں وہ طاقتور ہے۔ عرض کیا، علمی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، کسی زمانے میں باہر کی طاقتیں آتی تھیں فوج کے ذریعے قابض ہو جاتی تھی، اب انہوں نے بعد میں دیکھا فوج کے ذریعے قابض ہو جائے پھر ہمارا فوج ختم ہو جاتی ہے، پھر نظریں بدل گئے استعمار کا، کہا کہ نہیں، ہم ہر ملک میں اپنے پٹھو رکھیں گے، اسی ملک کا آدمی، آدمی اسی ملک کا ہوگا لیکن ہمارا پٹھو ہوگا، ہمارا ہم فکر ہوگا، ہمارا غلام ہوگا۔ اب کیا کر رہا ہے؟ عوام کو اپنے ہم فکر بنا رہے ہیں، حکمران تو چھوڑ دو، عوام کو بھی کیا بنا رہے ہیں؟ اپنے ہم فکر، جوانوں کو مغربی فکر کے ساتھ، مادی فکر کے ساتھ، میرے جسم میرے اختیار میں، یہ وہی مغربی فکر ہے، کوئی دوسرا فکر ہے یہ؟ یعنی یہ صرف چند عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی عراق میں ہو، ہر جگہ عالم اسلام میں کیا کرتے ہیں، ثقافتی یلغار شدت کے ساتھ ہمارے جوانوں کے فکر کو معاشرے میں مؤثر افراد وہی جوان ہیں، ہم جیسے بوڑھے لاہور پڑھتے ہوئے رہتے ہیں۔ خلاصہ ان کے ذریعے مغرب والے اپنے نظریات کو کیا کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں۔ تو یہ مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ثقافت اسلامی ثقافت کو عام کرنا ہے۔ اسلامی ثقافت کس میں؟ عقائد میں، افکار میں، فیملی، فیملی کس، مغرب والوں کے پاس فیملی ختم ہو گئی، اور ناموس کے مسئلے میں، وہاں ناموس کی بھی تصور تقریباً ختم ہو گئی، اور معیشت کے مسئلے میں، خلاصہ یہ یلغار ہے، اس یلغار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے یا ہتھیار ڈال لینا ہے. ہتھیار ڈال دیں گے ان کو غلام بنیں گے، آقا نہیں بنیں گے، اور خدا سے بھی دور ہو جائیں گے، آخرت سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو یہاں پر بشر صابرین، صابرین کو بشارت دیتا خدا جو دشمن کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اس کے سامنے شکست تسلیم نہیں کرتے ہیں، مشکلات کو شکست دیتے ہیں، سختیوں کو شکست دیتے ہیں، مشکلات کو کامیابی کا ذریعہ بناتے ہیں، مصائب کو فرصت میں تبدیل کرتے ہیں، موقع میں تبدیل کرتے ہیں، کامیابی کے لیے زینہ بناتے ہیں، کامیابی کے لیے پل بناتے ہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے پل بناتے ہیں. یہی فرق ہے. کربلا میں یزید یہی چاہتا تھا کہ اہل بیت کو شہید، پھر سب کو اسیر، تاکہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے. اہل بیت نے اسی اسیری اور اسی شہادت کو مقصد اسلام، مقصد اہل بیت پہنچانے کے لیے ذریعہ بنایا، پیغام اہل بیت کو عالم تک پہنچایا اور رہتی دنیا تک پہنچایا، اسیری کے ذریعے عالم اسلام تک پہنچایا اور غم کے ذریعے رہتی دنیا تک پہنچایا. یعنی مصائب کو کامیابی کے ذریعہ بنا سکتے ہیں. ایران صاحب نے بارہا سنا ہوگا، جتنی ہم پر پابندی لگاتے ہیں، پابندیوں کی وجہ سے ہماری ترقی میں اضافہ ہو جاتی ہے. یعنی سختیاں فرصتوں میں تبدیل کرنا. ناز پرورد تنعم رہ نہ برت جائی، جو نعمتوں میں، نازوں میں گزرا ہے وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ جو سختیوں میں زندگی گزارے وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ مصائب حقیقت میں انسان کے امتحان کے ہدف ہی کیا ہے؟ انسان کو ترقی کی طرف لے جانا ہے. ترقی کی طرف لے جانے کے دو پر ہے، ترقی اس بلندی پر ہے، اس تک جانے کے دو پر ہے. ایک کیا ہے؟ مصائب ہے، مشکلات ہے، سختیاں ہیں، آپ کے اندر روحانی طاقت پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر خدا کے ساتھ رابطہ پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر خدا کی ضرورت کا احساس دلاتا ہے، آپ کے اندر اپنی کمزوری کا احساس دلاتا ہے، آپ کو احساس دلاتا ہے خدا آپ کمزور ہے لیکن خدا کے ساتھ ملنے کے بعد آپ سب سے زیادہ طاقتور ہے. آپ کے اندر اپنی عقلانی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے کہ بھئی میں جب سوچتا ہوں مشکلات کو میں حل کر سکتا ہوں، سختیوں کو میں حل کر سکتا ہوں. اب رمضان میں 16-17 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس قوت برداشت کتنا ہے. 9 سال کی بچے کے پاس قوت برداشت کتنا ہے. یعنی یہ مشکلات، سختیاں انسان کے جوہر نکھر آنے کا باعث بنتا ہے. امتحانات ترقی کا ذریعہ ہے، مصائب کے امتحانات بہت ہی زیادہ ترقی کے ذریعہ ہے، نعمتوں کے امتحانات بھی ترقی کے ذریعہ ہے. یعنی دونوں کے ذریعے انسان بلندی کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ امتحانات کے وقت کیا ہے، مصائب کے امتحانات میں مصائب کے سامنے شکست قبول نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ مقابلہ کرے، ان کے ساتھ مقابلہ کرے. دیکھو ابھی سعودی عرب کو امریکہ کیا کہتے ہیں، یہ ہماری گائے ہے، جب سے دودھ دے گی ہم دودھ لیتے ہیں، جس دن دودھ دینا ختم کیا ذبح کر کے کھائیں گے. اور ایران کے لیے کتنے عالم اسلام میں واحد ملک جس کو اہمیت دیتا ہے وہ ایران ہے، دشمنی بھی کرتا ہے لیکن اس کی اہمیت کا قائل ہے. سعودی عرب سے کہتا ہے کہ اگر ہم نہ ہو ایک ہفتے میں آپ سعودی عرب والے فارسی بولنے لگیں گے. تو یہ کیا ہے، مصائب کے امتحان میں صابر کامیاب ہوتا ہے. سورہ عرض کیا جنگ بدر میں، اور جنگ احد میں فرماتا ہے والآن قد علم ان فیکم ضعفا، آج احد کے دن پتہ چلا، معلوم ہوا کہ آپ کے اندر کمزوری ہے. کیونکہ صبر کی بنیاد وہ قوت ایمانی ہے. احد میں پتہ چلا کہ آپ مال غنیمت کو زیادہ چاہتے ہیں رسول خدا سے. والآن قد علم ان فیکم ضعفا، اور پھر فرمایا، پھر دو ایک مسلمان دو کافر پر جیت جائیں گے، اتنے قوت ایمانی کمزور ہو تو ایک مسلمان دو کافر پر جیت جائیں گے. جتنے آپ کے پاس قوت ایمانی زیادہ، اتنا ہی کافروں کے ساتھ زیادہ مقابلہ کر سکیں گے. اب اسی لیے دین نے کیا مشورہ دیا ہے کہ آپ صابر بنو، سختیوں کے ساتھ مقابلہ کرو. اسی لیے نہ ظلم برداشت کرنے کی اجازت ہے، نہ استکبار برداشت کرنے کی ضرورت ہے. استکبار وہی استعمار، وہی سامراج، وہی امپریالزم، اور نہ غربت و فقر و جہالت برداشت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے ملک میں تعلیم مخصوص ہو گیا ہے پیسہ والوں کے ساتھ، غریب لوگ تعلیم سے، اچھی تعلیم سے، اعلیٰ تعلیم سے کافی حد تک محروم ہے. معیاری سکولز غریبوں کے حصے میں نہیں آتا ہے، امیر کے بچے پڑھتے نہیں ہیں، غریب کے بچوں کو پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. لیکن بہرحال ان تمام کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. مال نوکری ملنے میں بھی عدالت ہو، کمانے میں بھی عدالت ہو، مال دینے میں بھی عدالت ہو، مال خرچ کرنے میں بھی عدالت ہو، تعلیم دینے میں بھی عدالت ہو، اور کیا نام ہے، تعلیم سے استفادہ کرنے میں بھی، ہر میدان میں عدالت. اس کے لیے مقابلے کی ضرورت ہے. مقابلے کریں گے. بعض وقت پاکستان میں کچھ افراد کہتے ہیں انقلاب کی ضرورت ہے کیونکہ سارے سسٹم خراب ہے. لیکن انقلاب کون کرے گا؟ ایک مشکلہ ہے. صرف تقوی کے سائے میں یہ کام، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدا کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتی. یعنی قوم میں انقلاب آنا چاہے، ملک میں انقلاب چاہے، اس قوم کے افراد میں انقلاب آنا پڑے گا. امام زمانے کے لیے بھی 313 ایسے افراد کی ضرورت ہے جو ذمہ داری سنبھال سکے. 313 کم از کم ایسا افراد جو اس عالم میں ہر جگہ پر اپنی ذمہ داری سنبھال سکے، مجبور کر کے بنا کر. ٹھیک ہے، امام کے پاس سب سے زیادہ معجزات ہے، لیکن انسانوں کو مجبور کرنا نہیں. انسان اپنے ارادہ و اختیار سے امام کے ساتھ دیں گے یا امام کے ساتھ جنگ کریں گے. اسی لیے کچھ لائق افراد کی ضرورت ہے. ابھی اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ماہرین نہ ہو اپنے ایک شہر کو چلانے کے لیے، تو آپ امام آئیں گے تو آپ وہاں پر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں. ایک شہر چلانے کی مہارت رکھنے والے، قابلیت رکھنے والے افراد نہ ہو. الذین اذا صبروا، اب یہ جو صابرین ہیں، بس ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یقیناً مشکلات سے خالی نہیں ہیں. ایک کام یہ کہ مشکلات کو سمجھنا ہے، یہ مشکلات کیا ہے، یہ سختیاں کیا ہے، اس کی ریشہ تک پہنچنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. مشکل سمجھے بغیر مقابلہ نہیں کر. بعض وقت سیاست مدار ایسے ہوتا ہے نا، معاشرے جب مشکل میں ہوتا ہے وہ عوام کو کسی اور جگہ کی طرف بھیجتے ہیں، کسی اپنے مخالف کی طرف بیچتے ہیں تاکہ مخالف کو قلع قمع کرے، تو سوء استفادہ کرتے ہیں، سوء استفادہ کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی لیے مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ کیا ہو، مشکلات سمجھ میں آ جائے، مصائب سمجھ میں آ جائے. مصائب کس کی طرف سے ہے، اس مصائب کا حل کیا ہے، مسائل پر ہم کیسے غالب آ سکتے ہیں، یہ علم، شعور، ارادہ، قوت ایمانی کی ضرورت ہے. الذین اذا اصابتهم، اب اس کے بعد عقیدہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. بس اوقات سمجھ میں آتا ہے یہ مشکلات ہیں ہمارے، ہماری مشکلات کیا ہے، جہالت ہے. ہمارے مشکلات کیا ہے، مغربی پٹھو حکمران ہے. ہمارے مشکلات کیا ہے، بے تقوی حکمران ہے. ہمارے مشکلات کیا ہے، کیا مفاد پرست لوگ ہے. سمجھ میں آتا ہے لیکن مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں ہوتی ہے. ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ انہی کے لائن میں شامل ہو جاؤ، انہی کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، کم از کم کچھ ملے گا. یہی ہوتا ہے نا، ہمارے سمجھدار لوگ کیا ہوتے ہیں، خریدے جاتے ہیں.
اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے. تقویٰ ہو تو یہ آدمی بکے گا نہیں، تقویٰ نہ ہو تو بک جائے گا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صابر وہ لوگ ہوتے ہیں جب مصیبت ان پر آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مصیبت آتی ہے یہ کہتے ہیں ہم خدا کے بندے ہیں، پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے. دنیا میں ہم آئے خدا کی مخلوق بن کر، دنیا میں ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں زندگی گزارتے ہیں خدا کی طرف سے، اور پلٹ کر بھی اسی کی طرف. ہمارا ماضی، ہمارا حال، ہمارا مستقبل سب خدا سے. یہ عقیدہ مضبوط ہے. عقیدہ مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، مشکلات پر سوار ہو سکتے ہیں. اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو مشکلات کے چرخ کے نیچے دب جائیں گے، کچل جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو مقابلہ اس وقت کر سکتے ہیں جب عقیدہ مضبوط ہو، صرف خدا کا خوف. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ. آپ کہیں گے بھائی کوئی مشکل جملہ نہیں ہے، ہم بھی کہہ سکتے. بارہ ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں کو حکم بھی ہے جب کوئی مشکل سے دو چار ہو جاتے، کوئی مصیبت آتی، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں، زبان و دل ایک ہونا چاہیے، ورنہ منافق ہے. زبان اور دل ایک ہونا چاہیے ورنہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. یعنی دل سے اس حقیقت کو مانتے ہم خدا کے بندے ہیں، پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے تو پھر خوف نہیں. آپ نے وہ مشہور واقعہ یقیناً پڑھا ہے، سنا ہے کہ اس صحابی نے خدا سے کافی دعا کی تھی کہ بچہ ہو، اولاد نہیں ہو رہی تھی. خدا نے ایک اولاد دی، یہ اولاد تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد بیمار ہوا. اب اس صحابی بچے کی اس حالت کو دیکھ کر گھر سے نکل نہیں سکتا تھا، اسی کے سرانے بیٹھتا تھا. اس کی بیوی نے احساس کیا یہ بچہ مرنے والا ہے. اس سے کہا بھائی پیغمبر کی نماز ہے، جماعت ہے، اس سے اپنے آپ کو کیوں محروم کرتے ہو؟ جاؤ نماز جماعت کے لیے. زور دے کر اس کو بھیجا، بچہ بھی مر گیا اس کے جانے کے بعد. بیوی نے گھر کو صاف کیا، خوشبو لگائی، گویا جشن کے ماحول ہو. اور جب شوہر واپس آیا تو بیوی بھی اچھا کپڑوں میں، گھر بھی زینت کے ساتھ، شوہر تو خوش ہو گیا. بیوی نے کہا کہ ایک سوال ہے تم سے. جب اس نے حالات پوچھا، کہا کہ ایک آدمی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہے، ابھی آ کے اپنے امانت واپس مانگتا ہے، دوسرا آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو امانت نہ دینے والا آدمی کا کام کیا ہے؟ کہا بالکل غلط ہے، یہ خیانت ہے. جب کسی نے امانت رکھی ہے تو وہ مانگے دینا چاہیے. تو کہا خدا نے ہمارے پاس ایک امانت رکھی تھی، ہمارا فرزند. خدا خود آ کر اس فرزند کو ہم سے لے گیا. اس طریقے سے بیوی نے بیان کیا کہ شوہر کے لیے بالکل یہ مصیبت قابل برداشت. حقیقت یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے مال ہے، پلٹ کر بھی اسی کی طرف. یعنی اس حقیقت پر پورا ایمان ہو تو خوف نہیں ہوتا ہے، تسلیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے انسان ہے، درد ہے، محبت ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن خدا کو زیادہ مانتا ہے. جو زیادہ مانتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. امام جب گھوڑے سے آئے زمین پر کیا فرمایا؟ خدایا رضاً بقضائک، تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں. راضی ہوں فرماتے، صبر کرتا ہوں نہیں فرماتے، میں خوش ہوں، راضی ہوں. ذوالجناح سے زمین پر آئے ہیں. رضاً بقضائک تسلیماً لامرک لا معبود سواک. تو یہ ہے، اگر ایمان قوی ہو، صبر ہو تو مشکلات کے ساتھ مقابلہ اور مشکلات کو کامیابی کا ذریعہ بنا سکتا ہے. مسلمانوں کی ترقی کا راز یہی ہے کہ صبر کے سائے میں مشکلات کو. ابھی ایران کے لیے انقلاب کے دوسرے دن ہی سے مشکلات کھڑے ہو گئے، انقلاب کے دوسرے دن ہی بغاوتیں شروع ہو گئی. میں نے غالباً پہلے بھی کہا 10% شاید مخلصین ہیں، انہیں 10% نے
اپنے ایمان کے ذریعے کیا کیا ہے، 90% ایرانیوں کی بھی قیادت کی ہے، پوری دنیا میں امت مسلمہ کے علمبرداروں کی بھی قیادت کی ہے، دنیا غرب، دنیا کفر، دنیا استکبار کے مقابل میں. یہ خدا کے وعدہ ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر خدا کی طرف سے صلوات ہو، صلوات الہی، رحمت خدا، مغفرت خدا، خدا کی طرف سے صلوات، خدا کی طرف سے رحمت. اولئک هم مهتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. انشاءاللہ خدا نے اب تک کافی حد تک پاکستان کو بچائے رکھا ہے اس بیماری سے، کرونا کی بیماری سے. اگر جس سازشیں آپ کو پتہ ہیں، متہم چائنا سے یہ بیماری آئی ہے، ایران کو متہم کرنے کے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا میں. امریکہ کے ایک یہودی عہدیدار کہتا ہے کہ ہم پابندیوں کے ذریعے ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا اس بیماری کے ذریعے ایران کو محروم کرنے میں، ایران کو عملاً دنیا سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئے. مثلا عراق، ایران سے عراق تک تقریباً 10 ارب ڈالر، ترکیہ 10 ارب ڈالر، افغانستان 5 ارب ڈالر تجارت ہے. جب وہاں ایران میں کرونا کو ہوگا تو ڈر جاتے ہیں، بھئی یہاں ایران سے سامان لیں گے تو کرونا کے کیا ہے بیماری میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، تو عملاً بائیکاٹ ہو جائے گا پابندیوں کے علاوہ. یہ اس میں اسی لیے کچھ محققین کافی شک سے دیکھتے ہیں. ایران اور ایران میں بھی قوم کو انتخاب کیا ہے، جبکہ قوم میں نہ ایئرپورٹ ہے، نہ تاجر ہے چین کے ساتھ آمد رفت ہو، نہ بڑا مرکز ہے ایران کا. اس کا مطلب ہے کہ قوم کو بدنام کرنا، کیونکہ جس شہر سے بیماری اٹھے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے نا. تو ایک معیشت کے لحاظ سے، ایک ثقافتی لحاظ سے ایران کو دنیا سے جدا کرنے کی کوشش ہے. یہ ہمیشہ انقلاب کے بعد سے مسلسل یہ کوشش رہی ہے. انقلاب کے فوراً بعد جنوبی افریقہ جو اپارٹائڈ تھا، نسلی کیا نام ہے تعصب والا ملک تھا، اس کو تیل بند کیا. پوری دنیا میں کہتے تھے اس کو واحد تیل دینے والا ایران ہے، مثلا اسرائیل کو دینے والا ایران ہے، جبکہ ایران کے سارے مصائب اسرائیل کے ساتھ بائیکاٹ کی وجہ سے. تو یہ ایک قسم کے ثقافتی مسئلہ ہے عالم اسلام اور دنیا کے لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے، تاکہ ایران کی اسلامی ثقافت، اہل بیت کی ثقافت کا اثر دنیا پر نہ ہو، نہ منفور ہو جائے. تو اس خود بخود ظاہر ہے اس کی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں. دوسرا معیشت کے لحاظ سے وہ ہو، آپ خود پاکستان میں جو سعودی ایجنٹ ہے، سعودی پٹھو ہے، سعودی نواز گروہ ہے، کس طریقے سے اٹھاتے ہیں ایران کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان کافی حد تک محفوظ ہے، دعا کرنی چاہیے کہ محفوظ رہے، ورنہ چائنا کے پڑوس میں ہے اور پاکستان میں ایران جیسے انتظامات بھی نہیں ہیں. اور لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہو تو ہمیں مکمل احتیاط کرنا ہوگا، شرعی واجب ہے. خطرہ اگر عقلائی ہو، یعنی عقلا کے نزدیک یہ خطرہ ہو، تو اس سے بچنا واجب ہے شرعاً، شرعاً واجب ہے. بس دعا بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے خلاصہ جو ملک کے انتظام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ہمارے ملک محفوظ رہے. ابھی گرمیاں بھی آ رہی ہیں، ممکن ہے، اب یہ کلیئر نہیں ہے نظریہ، لیکن ممکن ہے گرمیوں میں کرونا کے اثر کیا ہو، کم ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لیکن عالم اسلام سے جو باقی مشکلات ہے، وہ مشکلات ہے، ہم اس کے ساتھ مقابلہ بھی، جہالت ہے، ظلم ہے، تفرقہ ہے، ناامنی ہے، لیکن اس کی طرف بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن خدا خود بھی انتقام لیتا ہے ان ظالمین سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے انتقام لیتے ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں آپس میں متحد ہو کر اخوت ایمانی کا مظاہرہ کر کے ان مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. کربلا سے یہ پیغام لینا ہے کہ مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنا، مقابلہ کرنے کے لیے مشکلات سمجھ میں آنا، اس کے لیے حکمت عملی اپنانا،
اخوت ایمانی کو مضبوط کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اب دوسرا ٹکڑا تھا کہ نعمتوں میں، اب اس کے وقت کافی آیا کہ نعمت کے امتحان میں یہ دوسرا پر ہے، نعمت کے امتحان میں بھی پاس ہونا ہے. نعمت کے امتحان میں پاس ہونے والے کا نام، مصیبت کے امتحان میں پاس ہونے کے والا کون ہے؟ صابرین ہے. فیل ہونے والا کون ہے؟ بے صبر لوگ. مصیبت اور مشکلات کے امتحان میں صبر کرنے والے پاس ہو جاتے ہیں، بے صبر لوگ فیل ہو جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں. اور نعمت کے امتحان میں پاس ہونے والے وہ لوگ ہیں جو شکر نعمت ادا کرتے ہیں. لئن شکرتم لا ازیدنکم، تم شکر نعمت کا شکر ادا کرو، تمہارے نعمت میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفر نعمت کرو گے تو تم میری عذاب شدید ہے. نعمت کے جو بھی نعمت ہے اس کے مقابل میں شکر. شکر کا مطلب کیا ہے؟ نعمت کو پہچاننا، یہ نعمت کیا ہے، جو نعمت مجھے ملی ہے اس سے مجھے کتنا فائدہ مل سکتا ہے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، میری قوم کے لیے، میری ذات کے لیے، میری فیملی کے لیے، یہ جو نعمت میرے پاس اس سے میں کتنا استفادہ کر سکتا ہوں، کتنا فائدہ مل سکتا ہوں، وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے، پھر اس پر عمل کرے. شکر نعمت میں کیا ہے؟ نعمت کی شناخت اور نعمت پر عمل. میں سے کوئی آپ کو پھول دے دے، شکر ادا کر کے اس گٹر میں پھینک دے تو یہ شکریہ نہیں ہے. شکریہ کیا ہے؟ عمل ہو جائے. تو شکر نعمت یہ ہے کہ نعمت کو پہچان لے. ایک جوانی کی نعمت، علم کی نعمت، صحت کی نعمت، ذہانت کی نعمت، اور کیا نام ہے، آپ کے پاس امن و امان کی نعمت، آپ کے پاس ایک آزاد ملک کی نعمت. آپ نہ سوچو پاکستان کے عالم اسلام کے دوسرے ممالک میں معمولی سے بات کریں گے ایجنسیاں پیچھے لگ جاتی. پاکستان اکثر ممالک سے یہاں پر کیا ہے، آزادی زیادہ ہے. خلاص اتنی نعمتیں ہیں. نعمتوں کو پہچاننا ہر حوالے سے، علم چاہیے اس کے لیے، پہچاننے کے بعد اس نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا دو، اور یہ سمجھنا یہ نعمت کس کی طرف سے، خدا کی طرف سے، سب کچھ خدا کی طرف سے نا، اس کو دل کے گہرائیوں سے سمجھنا. تین، پھر خدا کا شکر ادا کرنا. یہ چار چیزوں کی ضرورت ہے نعمت کے لیے. اب مغرب والوں نے کیا کیا ہے، یہی دو کام کیا، نعمت کو وہ پہچانتے ہیں یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کے مطابق عمل کرتے ہیں. خدا کے ممکن شکر ادا نہ کرے، کچھ تو ادا کرتے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا شکر خدا پہ ادا کرتے ہیں. لیکن بعض مغرب والوں کے پاس جو خصوصیت ہے، شاید شکر زبانی شکر یا قلبی شکر ہم زیادہ ادا کرتے ہیں مغرب والوں سے، لیکن ہم نعمت کو پہچاننا کہ یہ نعمت ہمارے کس کام آ سکتی ہے، یہ جاننا بہت علم چاہیے، بہت غور چاہیے، اور پھر اس کو کیا کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا. آپ ہیلن کیلر سکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، ایک عورت نہ کان کام کرتی نہ آنکھیں کام کرتی، اتنی محنت کیا کہ عالمی بڑی شخصیات میں سے بن گئی. جتنی نعمت خدا نے اس کو دی اسی سے بھرپور فائدہ اٹھایا. ہماری یہی شکل کو دیکھیے، اگر منہ اوپر ہوتے، ادھر پیشانی پر منہ ہوتا، ایک بد شکل ہوتے ہم. دوسرا کیا ہے، منہ سے آب دہان، کھانا بانا سب نیچے آتا، پورے چہرے پر کا کیا شکل بنتا خدا جانتا ہے. اگر ناک الٹی ہوتی، یعنی آپ دیکھیے اسی سسٹم میں کچھ رد و بدل ہوتا، ہم کس مشکل سے دو چار ہوتے. اتنی نعمتیں ہیں، نعمتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنا، ان سے صحیح فائدہ اٹھانا. قرآن و سنت ہمارے پاس ہے، کہتے انگریزوں نے قرآن سے استفادہ کیا یا سنت سے استفادہ کیا، انہوں نے جو بجلی کشف کی، یہ کشف کیا، وہ کشف کیا، یہ ہمیں قرآن سے. ہم خود قرآن کی ترجمہ تک نہیں جانتے ہیں، پھر دوسروں پر احسان بھی جتاتے ہیں. نعمتوں کو سمجھنا اور ان سے بھرپور فائدہ، یہی کام کیا تو عالم اسلام دنیا کی قیادت کرے گا، ہم خود قیادت کریں گے. امام خمینی کی راز کیا تھا کامیابی کے، مرجعیت کے نعمت کو انہوں نے سمجھا، مرجع بہت تھے، اس نعمت کو انہوں نے سمجھا بھائی مرجعیت کے پاس ایسی طاقت ہے کہ ایک آدمی خلوت میں تنہا رہتا ہے، کچھ باتیں ایسی جو ممکن وہ اپنی بیوی سے بھی چھپائے، لیکن مرجع کے حکم کے مطابق وہ زندگی کرتا ہے۔ یہ طاقت ہے مرجعیت کی، ظاہر یہ طاقت دین نے دی ہے، مرجع تقلید کی تقلید کے مطابق خلوت میں بھی آپ کیا کرتے ہیں، زندگی کرتے ہیں، مرجع تقلید کے حکم مطابق خون دینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اگر وہ حکم نہ دے خون دینے کو جائز، نہ خون دینا جائز نہ خون لینا جائز۔ یہ طاقت تھی، اس طاقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور شاہ، امریکہ، دنیا پوری ایک طرف، اس طرف اس نعمت کی معرفت ہوئی اور اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھایا، سب کو ناکام بنا دیا۔ اپنے پاس جو صلاحیتیں ہیں ان کو سمجھنا اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا کیا ہے، کامیابی کی راز ہے۔ خدایا بحق محمد آل محمد، بحق انبیاء و مرسلین، بحق شہداء و صالحین، خدایا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قاضی الحاجات ہے، تو مجیب الدعوات ہے۔ خدایا جن ہستیوں کو تو نے وسیلہ قرار دے، محمد آل محمد کا واسطہ، ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ خدایا اس نئی بیماری سے پوری دنیا، پورا عالم اسلام، پورا عالم تشیع، خصوصاً عراق، ایران، پاکستان کے حفاظت فرما۔ غم محمد آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین اور خصوصاً شہداء کو محمد آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا مسلمانان آپ عالم کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ شایان اہل بیت کو، اپنے آپ کو، اہل عالم کو استقبال مہدی فاطمہ کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین، اس مسجد کے منتظمین کے مرحومین، اور تمام ان پروگراموں کے منعقد کرنے والے برادران کے مرحومین، اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے، اور بالاخص شہداء کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔